سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير فإن خير الحديث كتاب الله. جب ضرورت رہتی ہے آپ لوگ تو
بالکل
کم کر دیتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہے تو بہت تیز کیے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. جی، اس سے پہلے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حج کے بیان سے متعلق باب تھا جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت جو صحیح مسلم وغیرہ میں طول کے ساتھ آئی ہے اس کا ذکر کیا تھا. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفہ میں پہنچ کر کے احرام باندھا، پھر آپ نے لبیک کیا کہا، پھر اس کے بعد آپ جب بیت اللہ شریف کے پاس آئے تو آپ نے استلام، چوما نہیں جیسا کہ روایت میں آتا ہے چھو کر کے، آپ نے یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو بڑھا کر کے آپ اس کو وہاں پہنچا کر کے پھر اس کا کونا چومتے تھے، یہ استلام ہوا. اور آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تین پھیروں میں تیز چال چلی، پھر اس کے بعد باقی پھیروں میں آپ نے باقی اشواط میں عام چال کے ساتھ چل کر کے طواف مکمل کیا. ثم اتى مقام ابراہیم، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بناؤ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں طواف کی، دو رکعت نماز پڑھی. ثم رجع الى الركن فاستلمه، روایات میں آتا ہے پھر آپ آگے گئے، یہاں ذکر نہیں کیا ہے، آپ گئے زمزم پیا آپ نے، پھر اس کے بعد آ کر کے آپ نے پھر حجر اسود کا استلام کیا. یہ ہے کمال سنت، طواف کے بعد، سات طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز، پھر اس کے بعد زمزم اگر پینا ہے تو پیئے، یہ بھی ایک افضل چیز ہے. نہ بھی اگر طبیعت چاہے تو پیارے رسول کی سنت کے مطابق جا کر کے کچھ نہ کچھ آدمی پی لے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، کہہ گزرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ چیز تھوڑی سی بے ادبی کی ہو جاتی پیارے رسول کی شان مبارک میں. پیارے رسول کی سنت کے مطابق جائیے آپ، تھوڑا سا یہ نفس مارا بسو ہے، اس کو مجبور کیجئے جو پیارے رسول نے جس چیز کو سے محبت کی اور جس چیز کے بارے میں فضیلت بیان کی کہ جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، تو جا کر کے آدمی پی کر کے، اور خصوصی طور پر ایسے موقع پر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے. اس دل کی نرمی کو جو ہر وقت پتھر بنا ہوتا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے آدمی خصوصی دعاؤں کے ساتھ وقت گزارے، زمزم پی کر کے خصوصی دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، آپ نے پھر اس کا استلام کیا، یعنی اس کو آپ نے بوسا دیا یا چوما یا چھوا. ثم خرج من الصفا الى الباب، من الباب الى الصفا، باب صفا سے صفا کی طرف آپ گئے. جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، ابدأ بما بدأ اللہ، جس چیز سے پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اس سے ہم اس کی صحیح شروع کریں گے، یعنی پہلے صفا پر جائیں گے پھر مروہ پر. دوسری روایت میں ہے نبدأ بما بدأ اللہ، ہم سب شروع کریں گے جس چیز سے اللہ نے شروع کیا. تیسری روایت میں ابدأ بما بدأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ پیارے رسول نے حکم دیا اپنے صحابہ کو، چلتے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں صیغے مفرد کے ساتھ، پھر اس کے بعد جمع کے صیغے ساتھ، پھر سب کو حکم دے رہے ہیں. تو گویا سب سے پہلے صفا کا صفا پر جا کر کے وہاں سے صحیح شروع کرنی ہے. مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص جا کر کے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کر رہا ہے تو اس کا آخری پھیرا ساتواں جو ہے وہ صفا پر ختم ہوگا، اور اگر آپ صفا سے شروع کر رہے ہیں تو آخری شوط اور آخری پھیرا جو ہے وہ جا کر کے مروہ پر ختم ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص مروہ سے شروع کر رہا ہے تو اس کا آخری صفا سے شروع ہوگا, یہ آخری صفا سے ختم ہوگا, صفا پر پہنچ کر کے یہ آخری پھیرا ملغا ہے. گویا اس نے صرف 6 پھیرے کیے. مروا سے چل کر کے اس نے یہ سمجھا کہ میرا یہ پہلا پھیرا ہے, نہیں. مروا سے چل کر کے جب صفا تک آیا تو یہ پھیرا ملغا ہوا. گویا صفا سے چل کر کے جب مروا گیا تو وہاں سے اس کی تعداد اور اس کے شمار شروع ہوئی. تو اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے رسول کو, اور پیارے رسول نے فرمایا کہ ابدؤ بما بدا اللہ, اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا تو صفا ہی سے پہلے صحیح کرنی ہے. بقی صفا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہوئے چڑھ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف آپ کو نظر آنے لگا. تو آپ نے قبلے کی طرف مڑ کر کے اللہ کی توحید اور اللہ کی تکبیر کی, اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. اس کی تفسیر گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے. أنجز وعده, اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو جو وعدہ کیا تھا, لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين, وہ بھی پورا ہوا. اور اس کے بعد ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد, آپ جب ہجرت فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ کی آیت نازل فرمائی کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو اپنے آپ کے اصلی وطن واپس لائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی اللہ تعالیٰ لایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے مکہ رہا اور مکہ کے افراد رہے. اسی کی طرف اشارہ کر کے پیارے رسول اللہ کی تحمید اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, خاص طور پہ غزوہ احزاب میں جو سب اکٹھا ہو کر کے پورے مدینے کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتے تھے اور مدینے کو تخت ناز کر دینا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پسپا کیا اور سب شکست کھا کر کے بھاگے. پھر آپ نے چلتے ہوئے صفا سے اتر کر کے مروہ تک گئے. مختلف دعائیں آپ کرتے رہے, اس میں کسی خاص دعا کا ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے ان معصور دعاؤں کے بعد آدمی جو چاہے وہیں کھڑا ہو کر کے مزید دعائیں کرے پھر چلتے ہوئے, کیونکہ یہ اوقات جو ہیں بہت ہی غالی اور قیمتی اوقات ہیں. اس وجہ سے آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے باتوں میں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے باتیں بغیر ضروری باتیں, اگر ضروری ہے تو صحیح ہے, یہاں تک کہ ثواب میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ ضروری باتیں کیا کرتے تھے, لیکن غیر ضروری باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. ثم نزل الى المروہ, پھر آپ مروہ کی طرف چلے. جب آپ وادی میں پہنچ گئے تو تیز دوڑے, یہاں تک کہ پھر جب مروہ کے پاس پہنچے تو آپ نے مروہ پر وہی کچھ کہا اور کیا جو آپ نے پہلے صفا پر کیا اور کہا تھا. جب آٹھویں تاریخ فلما کان یوم الترویہ, جب ذلحجہ کی آٹھویں تاریخ ہوئی اور صبح, دوسری روایتوں میں ہے کہ سورج طلوع ہو گیا, تو آپ توجہ الی منا, پیارے رسول اور آپ کے اصحاب منا کی طرف متوجہ ہوئے. ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سوار ہو کر کے منا پہنچے. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء, منا میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھی. ثم مکث قليلا, فجر کے بعد آپ نے تھوڑا انتظار کیا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو گیا. اس میں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ظہر 4 رکعت پڑھی یا فصر کے ساتھ پڑھی, لیکن دوسری روایتوں میں, صحیح روایتوں میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے دنوں میں قصر نماز پڑھی. پورے حج کے دنوں میں قصر نماز پڑھی. آپ مسافر تھے یا حج کے اعمال میں نماز قصر کرنا, یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, قصر کے لیے مسافت قصر, سفر کی اتنی لمبی مسافت شرط ہے جس میں آدمی قصر کر سکے, اور وہ مسافت 48 کلومیٹر یا جو کچھ بھی, 48 میل جس کو آپ کہیں گے, 62 کلومیٹر یا جو کچھ ہو, وہ شرط لگاتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں, منا عرفات مزدلفہ, حاجی پہنچ کر کے 4 دن گزر جانے کے بعد مکے میں وہ مقیم ہو جاتے ہیں. مقیم ہو لینے کے بعد پھر حوالے مکہ جب ادھر ادھر جائیں گے مکے کی ارد گرد, تو پھر بھی وہ مقیم ہی رہیں گے. اس وجہ سے خاص طور پر مذہب حنفی کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے, اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے بہرحال, لیکن وہ بڑی سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ منا عرفات میں پوری نماز قصر نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں باطل. واضح طور پر کہتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی تامل کی ہے, اختلاف کا مسئلہ. اور اختلاف میں جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح ثابت ہو اسی کو لینا ہمارے اوپر فرض ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے سب نے قصر نماز پڑھی. کیا مکے والوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا یقیناً. ایک چیز ہوتی ہے شریعت میں دلیل بہت سی جیسے کتاب اور سنت اور قیاس اجماع, اسی طرح استقرا بھی ایک دلیل ہے. استقرا کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آدمیوں کی رائے آپ لیں گے کہ کوئی کسی کو نہ چھوڑیں, سب سے فرضاً فرضاً رائے لے تو ہم نے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے استقرا کیا اور ایک ایک سے سب سے رائے لی تو سب نے یہ کہا یا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. تو یہ بھی بات جب ڈھونڈی جائے تو کہیں بھی روایت میں نہیں آتا. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا اور حج کے موقع پر آپ نے واضح طور پر ہر موڑ پہ فرمایا خذو انی مناسککم, اس سے حج کے طریقے سیکھ لو. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ اس کو بتاتے تھے اور جس چیز میں تنبیہ, دیکھیے صفا کی طرف جا رہے ہیں نردو بما بدا اللہ کہا, اگر آپ خود جا کر کے بغیر کسی تاکید کے آپ نے کہا ابدو بما بدا اللہ نبدو بما بدا اللہ, پھر آپ نے حکم دیا ابدو بما بدا اللہ, تین قسم کے صحیح روایات سے الفاظ ہیں. اسی طرح دوسری جگہ پر جہاں ضرورت پڑی پیارے رسول نے اس کی تاکید فرمائی. مروہ پر جب لوگ عمرہ کر چکے تو آپ نے وہاں تاکید فرمائی من لم یکن ساق الہدی فلی جعل حمرا, جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہو وہ اپنے اس نیت کو جو بھی نیت کیا ہو, اس نے صرف حج کی نیت کی ہو یا حج قران کی نیت کی ہو یا حج تمتع کی نیت کی ہے, تمتع والا تو اسے ہی ہو, عمرے کے بعد یا احرام کرنے احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر لینے کے بعد احرام سے نکل جائے گا, لیکن قران کی نیت کرنے والا جب تک حج مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ احرام نہیں کھولے گا. افراد کی نیت کرنے والا بھی جب تک حج نہ کر لے گا پورے کام تب تک وہ احرام سے آزاد نہیں ہوگا. پیارے رسول نے سب کو بتایا, کہا کہ نہیں, جو اپنے ساتھ حدی قربانی کا جانور نہ لایا ہو وہ اپنی نیت کو بدل کر کے اس کو عمرہ کر لے, اگر اس نے افراد کی بھی نیت کی ہو تب بھی وہ عمرہ کر لے, اور اگر اس نے نیت کی تھی قران کی تب بھی وہ اس کو عمرہ کر کے سر منہ ڈالے اور احرام سے آزاد ہو جائے, پھر حج کے لیے دوسرا احرام. دیکھیے ہر موڑ پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کے بعد کنکری مارنے کا طریقہ آپ نے بتایا اور پھر آپ نے وہاں آپ نے مبارک خطبہ تقریر بھی کی اور دوسرے ذی‌الحجہ کو دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو بھی آپ نے خطبہ دیا. بعض علماء نے جمع کیا ہے خطب و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, خطب و حجت الوداع اکٹھا کیا ہے, ہر تاریخ کو آپ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سکھاتے رہے. لیکن یہ نماز کا مسئلہ جس میں آپ نے منا میں 5 نماز پڑھی اور عرفات اور مزدلفہ میں ملا کر کے آپ نے 5 نمازیں پڑھی, پھر اس کے بعد آپ 4 دن 3 دن ایام تشریق کے اور 1 دن یوم النحر کے منا میں گزارے. کہیں بھی روایت میں نہیں آیا ہے کہ جو لوگ مسافر ہوں وہ قصر کریں اور جو لوگ مسافر نہ ہوں وہ قصر نہ کریں. آپ یہ استدلال سنیے, جو لوگ مسافر ہوں وہ قصر کریں اور جو لوگ مسافر نہ ہوں وہ قصر نہ کریں, کہیں بھی پیارے رسول نے یہ بات نہیں کہی. حالانکہ اصولی قاعدہ ہے, کہتے ہیں کہ جہاں تفصیل کی ضرورت ترک الاستفصال فی موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, وہاں ضرورت تھی بیان کرنے کی. دوسرا قاعدہ کہتے ہیں تاخیر البیان وقت الحاجۃ لا يجوز, یہ متفقہ قواعد اصولیاں ہیں دین کے. علماء ائمہ کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت تھی تفصیل کی اور تفسیر کی جس چیز کی پیارے رسول نے نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں عام حکم چلے گا. آپ نے وہاں آپ کے اصحاب نے یہی روایت آتی ہے, آپ نے وہاں منا عرفات مزدلفہ پھر منا آ کر کے آپ نے تمام دنوں میں حج نمازیں قصر کی. آپ کے ساتھ یقیناً مکے والوں نے بھی عمرہ کیا تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, حج کیا تھا آپ کے ساتھ مکے والوں نے, اس میں شبہ کی بات نہیں. بہت سی روایتیں آتی ہیں فردن فردن جنہوں جو مکے کے لوگ تھے وہ بھی پیارے رسول کے ساتھ نکلے, لیکن کہیں بھی کوئی روایت نہیں دکھا سکتا ہے آدمی کی پیارے رسول نے مکے والوں سے کہا ہو کہ ہم تو مسافر ہونے کی وجہ سے یا جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ قصر کر رہے ہیں اور تم لوگ پوری نماز پڑھو. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ حج کے کاموں میں نماز قصر کرنا ہے. منا کا بچہ اگر پیدا ہوا ہے منا میں, پلا ہے, بڑھا ہے منا کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ حج کر رہا ہے, کیونکہ وہ اور کہیں تو نہیں جائے گا, منا ہی میں احرام باندھ کر کے اپنے گھر میں رہے گا, اس کو بھی آج کے دن جس طرح لبیک کہنا ہے, جس طرح احرام پہننا ہے اسی طرح نماز قصر کرنی ہے. یہ صحیح مسئلہ ہے انشاءاللہ, اور یہ بغیر کسی مذہب سے متعلق ہو کر کے جب آدمی دیکھے گا تو یہی چیز پیر رسول کی سنت سے نظر آتی ہے. متبع سنت کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیر رسول نے کہیں تفصیل بیان نہیں کی اور سب کے لیے ایک حکم رکھا. اس وجہ سے منا اور عرفات میں نکلنے کے بعد حاجی خواہ مکے کا ہو یا اپنے کو مکے سے باہر آ کر کے اتنے دن رہا مکے میں کہ اپنے کو مقیم شمار کر رہا ہو, پھر بھی منا میں اس کو نمازیں قصر کرنی ہے, منا عرفات مزدلفہ میں. اور اسی طرح قصر جو ہے وہ سفر جمع بھی قصر میں سفر میں ہوتی ہے, دو نمازیں اکٹھا کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح عرفات میں بھی مکے کا آدمی ہو منا کا آدمی ہو عرفات میں دونوں نمازیں ظہر و عصر کی اکٹھی پڑے گا, ظہر کے وقت میں جمع تقدیم اور اسی طرح مزدلفہ میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑے گا. اس کا کوئی تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ یہ مناسک حج میں سے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز آپ نے پڑھی قصرن, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور پھر زیادہ سے زیادہ لبیک وغیرہ کا دوسری روایات میں ذکر آتا ہے کہ پیارے رسول نے تاکید فرمائے افضل الحج الحج والفج, تو آدمی خاص طور پہ نمازوں کے بعد رفع صوت کے ساتھ صحابہ کرام تلبیہ اور لبیک اور ذکر اذکار کرتے تھے, یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیضا فضائی تم مناسککم فاذکر اللہ کذکرکم آباءکم, اسی طرح آپ نے فرمایا افضل الحج الحج والفج, حج کے معنی رفع صوت بالتلبیہ, لبیک کے ساتھ آواز اٹھانا یا آواز بلند کر کے لبیک کہنا, یہ چیزیں آدمی کو ملحوظ رکھنی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بیکار باتوں میں وقت گزارتے ہیں, یہ چیز بھی سنت رسول کے خلاف ہے. ثم مکث قلیلا, پھر آپ نماز صلاۃ فجر کے بعد تھوڑی دیر آپ نے انتظار فرمایا, حتی صلاۃ الشمس, جب آٹھ تاریخ کی رات گزر گئی نو تاریخ کی صبح کو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا, فاجاز حتی اتا عرفات, پھر آپ سوار ہو کر کے عرفات کی طرف روانہ ہوئے, راستے میں مزدلفہ پڑتا ہے. اجازہ کا مطلب ہے کہ آپ مزدلفہ کو چھوڑ کر کے آگے نکل گئے. مزدلفہ بھی حج کے مناسک اور موضع نسک میں سے ایک جگہ ہے, لیکن آپ وہاں اس وقت نہیں رکے, چلے گئے آپ حتی اتا عرفہ, یہاں تک کہ آپ عرفہ پہنچے. فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرہ, نمرہ وادی ہے عرفات کی وادی کے بالکل لگ کر کے, یعنی اسی کے کنارے شمالی کنارے پر, وہاں پہ رسول کے حکم کے مطابق آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا, وہاں آپ پہنچے. فنزل بها, آپ وہاں نزول فرمائے. حتی اذا زاغت الشمس, روایت میں آتا ہے کہ آپ نے قبے میں آپ خیمے میں آرام فرمائے. اس درمیان یعنی ایسے کوئی واقعات نہیں نظر آتے کہ آپ نے کوئی خطبہ دیا یا صحابہ سے آپ نے کچھ کہا یا آپ ملے, گویا آپ آرام کے لیے وہاں اترے. روایت دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں غسل بھی فرمایا, ظہر سے پہلے آپ نے غسل بھی فرمایا. حتی اذا زاغت الشمس, جب سورج طلوع ہو گیا سورج ڈھل گیا, تو آپ نے اونٹنی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو اس پر قیاوا کسا جائے. فرحلت فأتى بطن الوادي فخطب الناس, پھر آپ وادی نمرہ میں آئے, نمرہ کے کسی کنارے پہ تھا, آپ وادی نمرہ کے بیچ میں آئے اور آپ نے وہاں لوگوں کو خطبہ دیا. وہی جگہ جو مسجد کا شمالی حصہ ہے وہ نمرہ کی وادی میں ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی مسجد کے آخر کونے میں جو جنوب میں ہے اس میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے, یعنی اس سے شمال طرف یہ سب وادی نمرہ ہے, عرفات میں نہیں ہے. اگر حاجی وہاں رہ کر کے گزار رہا ہے قبلے کی دیوار, اس وقت جو قبلے کی دیواریں ہیں ممبر وغیرہ کے قریب اگر عرفات کے وقت کا وقت گزار رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا, کیونکہ وہ عرفات میں نہیں جا رہا ہے. تو پیارے رسول نے وہاں نماز پڑھی, عزام نے خطبہ دیا, پہلے خطبہ دیا, خطبہ کا پہلے دینا یہی مشروع ہے. ثم اذن صلی اللہ علیہ وسلم, ثم اذن, پھر اذان دیا پیارے رسول نے, لفظ سیاق کا یہی معنی ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا, جیسا کہ روایت میں ہے آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا, حضرت بلال نے اذان دی. ثم اقام, پھر حضرت بلال نے اقامت کہی. فصلی الظہر, پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, وہی دو رکعت. ثم اقام ظہر کی دو رکعتوں کے بعد آپ نے نہ کوئی سنت پہلے پڑھی نہ بعد میں ظہر کی نماز کے بعد اٹھ کر کے آپ نے فوراً اقامت کہلوائی اور عصر کی نماز پڑھی، نہ آگے کوئی سنت نہ پیچھے، یعنی گویا صرف چار رکعتیں، دو رکعت ظہر کی اور دو رکعت عصر کی، دونوں کے لیے الگ اقامت اور ایک اذان. ولم یصلی بینہما شیء، آپ نے اور کوئی رکعتیں نہیں پڑھی. سنت کی جو عام طریقوں کی، یہ آپ کہیں گے کہ یہ مسافر تھے اس وجہ سے نہیں پڑھی، نہیں، یہی بات رہی کہ منا میں، عرفات، مزدلفہ میں سب میں نماز قصر کرنی ہے، اور قصر کا معنی یہ ہوا کہ آگے پیچھے کوئی سنت نہیں پڑھنی، اور اگر سنت ہی پڑھنی رہتی تو آپ پوری نماز پڑھتے. ثم مرکبا، پھر آپ سوار ہوئے اونٹنی پر، حتی اتل موقف. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ وادی میں گئے تو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ وہاں کوئی ممبر وغیرہ نہیں تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عرفات میں ممبر جو لگایا گیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لگوایا، اس کے بعد سے ممبر مستقل طور پر وہاں رہا. ضرورت کے تحت اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی کہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ چیز وسائل ہیں، ذریعہ ہیں، آپ نے اس وقت وہی میسر تھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھنے کے لیے ہر ایک بیتاب آتا تھا، تو ممبر سے اونچی جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اونٹنی پہ بیٹھ کر کے خطبہ دیا تاکہ آواز دور تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچائی تو آپ کی آواز. پھر آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے گئے، وہاں پہنچے، ثم مرکب حتی اتی الموقف، جہاں آپ نے وقوف عرفات کیا تھا، عرفات کے میدان میں، عرفات کے وقت جو آپ نے جہاں جائے قیام کیا تھا وہاں آئے، جس کو موقف نام ہی رکھا گیا، یعنی پیارے رسول کا موقف. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہاں بھی ہے اور دوسری روایت میں بھی ہے، ثم رکب حتی اتی الموقف فجاء علی بطن ناقته القصوى الى الصخرات، اپنے قصوا اونٹنی کے کا پیٹ آپ نے صخرات کی طرف کیا، جو چٹانیں ہیں وہاں، آپ دیکھیں گے وہ چٹانیں اب بھی تاریخ کی گواہ ہیں. بہرحال تاریخ کے متعلق، تو وہاں پیارے رسول کی اونٹنی، یہ چٹانیں ہیں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی اونٹنی کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، گویا داہنا حصہ اونٹنی کے پیٹ کا داہنا حصہ چٹان سے قریب تھا. گویا اگر آدمی ڈھونڈے تو ان چٹانوں سے ایک میٹر دو میٹر بائیں طرف ہٹ کر کے وہی سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ، بغیر کسی شبہ کے، کیونکہ وہ چٹان کہیں نہیں آتا کہ کسی نے اس کو ہلایا ہو یا ہٹایا اپنی جگہ پر، وہ ایسی بڑی چٹانیں ہیں کہ اس کا ہلنا یا اس کا ہلانا مشکل آسان نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر ہلانا چاہیں تو بہت کچھ اس کے لیے پریشانی ہوگی. اس وجہ سے بہرحال، تو پیارے رسول کے موقف اور کھڑے ہونے کی جگہ کو اگر یقینی طور پر آدمی پا لینا چاہتا ہے تو اس سے مل کر کے آگے پیچھے تھوڑا سا ہو کر کے بہرحال وہ جگہ اس کو ملے گی. لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اگر ہر شخص وہاں جانے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے بہت کچھ خون خرابہ بھی ہو جائے، ہم پہلے پہنچے یا فلاں پہلے پہنچے، دھکا دینے لگیں گے. پیارے رسول نے جگہ جگہ جہاں بھی آپ رہے، مزدلفہ، عرفات، منا میں، وقف تو ہا ہونا عرفت کلھا موقف، اسی طرح آپ نے فرمایا مزدلفہ میں وقف تو ہا ہونا وہ جمع کلھا موقف، یعنی مزدلفہ کا ہر جز یا ہر کنارہ کونا یہ وقوف مزدلفہ کی جگہ ہے. تو آپ نے گویا یہ تاکید فرمائی کہ لوگ اس کے لیے کٹے مرے نہیں، کہیں بھی آدمی وقوف عرفات کرے، عرفات کا میدان پالے تو وہ کافی ہے. حتی اتی الموقف جعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بین یدیہ، راستہ جو تھا ریت کے ساتھ، حبل کہتے ہیں راستہ کو جو ریت میں ہو یا نرم زمین میں، تو راستہ چلنے کا جو راستہ تھا آپ کے سامنے تھا، استقبل القبلہ، اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا. فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، آپ برابر مستقل طور پر وہاں آپ نے وقوف فرمایا، اور وہ بھی اونٹنی پر، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. وذهبت الصفرة، اور پیلا پن چلا گیا، گویا پیلا پن آنے کے بعد پھر سرخی آ جاتی ہے، وہ شروع میں جو سورج غروب ہوتا ہے تو پیلا پن آتا ہے افق میں، پھر اس کے بعد سرخی آتی ہے. جب پیلا پن ختم ہو گیا یا ذہبت قلیلاً کچھ کم ہو گئی ہو گیا پیلا پن, تو آپ حتی بغاب القرص اور قرص شمس سورج پورے طور پر غائب ہو گیا تو دفعہ آپ وہاں سے نکلے. دن ڈوب لینے کے بعد وہاں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, لیکن آج کے دن وہاں مغرب کا وقت نہیں ہے. سبحان اللہ, آج کے دن وہاں مغرب کا وقت نہیں ہے دن ڈوبنے کے بعد, بلکہ چلنے کے بعد جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے جس وقت بھی پہنچیں, آدھی رات سے پہلے جو آخری ٹائم ہوتا ہے عشاء کا, جب بھی آپ پہنچیں گے تو وہاں مغرب اور عشاء کا وقت مزدلفہ میں ہے. وہ دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد شنق, اور یہ بھی ہے کہ آج کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفات میں آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا. صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو, کیونکہ عرفہ 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور 1 سال کے آگے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں عرفات کے روزے سے. عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا یہ ثواب ہے. لیکن آج کے دن کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں بھی روزہ رکھا تھا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یا نہیں رکھا تھا؟ صحابہ کرام میں کچھ آپس میں باتیں ہوئیں, چیمی گوئیاں ہوئیں, تو حضرت ام سلمہ آپ کی زوج مطہرہ انہوں نے ایک حکمت عملی استعمال کی, تو کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں. دودھ کا کچھ حصہ کسی پیالے میں دے کر کے کسی کو بھیجا کہ جاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت تھا, فوری طور پر اس کو لے کر کے آپ نے پی لیا, وہ بھی اونٹنی پر بیٹھ کر کے. سب نے دیکھ لیا کہ آج کتنا آپ روزے سے نہیں. اس وجہ سے مسئلہ یہ نکلا کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن عرفات میں حاجی کے لیے سب سے بڑی افضل چیز ہے کہ آج کے دن نشاط کے ساتھ چستی کے ساتھ روزہ نہ رکھ کر کے اللہ کا یاد زیادہ سے زیادہ کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ طاقت دے رکھی تھی, 2 دن بھی نہ کھا کر کے, 4 دن 10 دن بھی نہ کھا کر کے آپ اللہ کے فضل سے چست اور آپ کو طاقت ملتی تھی, آپ چست رہتے تھے. لیکن چونکہ مسئلہ امت کا تھا, آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے, لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی کیونکہ آج عرفات میں ہے, ابھی اٹھا پٹک ہوگی اور جائیں گے آپ مزدلفہ. مزدلفہ میں جتنے ٹائم سونے کا موقع ملا نہیں ملا, کل صبح وہاں جانا ہے مینا میں, مینا میں جا کر کے کنکری مارنی, کنکری کے بعد آپ کو قربانی کرنی, قربانی کے بعد حلق کرنا ہے, حلق کرنے کے بعد طواف بھی کرنا ہے, یہ سب چکر ہے. اس وجہ سے آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو کر کے سب کچھ اس کا جاتا رہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے گویا یہ مشروع فرمایا کہ آج کے دن روزہ افضل نہیں ہے. رہ گئی بات اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے میں یہ طاقت محسوس کر رہا ہے کہ ہم عرفہ کے میدان میں حج کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ لیں تو جائز ہے انشاءاللہ, لیکن افضل ہر حالت میں ہے, کیونکہ پیارے رسول چونکہ طاقت رکھتے ہوئے آپ نے روزہ نہیں رکھا, اس وجہ سے پیارے رسول کے قدم پر قدم رکھ کر کے آپ جب چلیں گے تو افضلیت وہیں سے حاصل ہوگی. پیارے رسول بھی طاقت رکھتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو میں طاقت رکھتا ہوں, تم لوگ طاقت نہیں رکھ سکتے, اس کے باوجود آپ نے روزہ نہیں رکھا, تو گویا افضل یہ ہے کہ آدمی کس قدر بھی طاقتور ہو روزہ نہ رکھے تو افضل ہے. اور یہ بھی سوچ لے کہ جب وہ روزہ نہ رکھ کر کے بھی اس کو اجر ملے گا سبحان اللہ, یہ بھی ایک چیز ہے. پیارے رسول کی صحیح حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سفر کر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سفر کر جائے گا تو 2-4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے گا, آگے پیچھے کی سنتیں چھوڑ دے گا. اس کے بعد اگر بیمار ہو گیا, بہت سے نیک کام کرتا تھا, کسی کی مدد کرتا تھا, کسی کی خبر گیری کرتا تھا اور کسی کی بکری دودھ دیتا تھا اور کچھ کرتا تھا, بیمار ہو جانے کے بعد اگر ان نیک کاموں سے وہ منقطع ہو گیا نہیں کر سکا, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سفر اور بیماری کی حالت میں جو نیک کام کرتا تھا وہ سفر اور بیماری کی حالت میں نہیں کر سکا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے بندے کے وہ تمام اعمال لکھتے رہو جو حضر میں اور صحت اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ پیارے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آدمی طاقت رکھتے ہوئے بھی عرفات کے میدان میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھتا ہے اور دوسرے دنوں میں مستقل طور پر رکھتا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر مستقل اس کا بھی ملے گا اور پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا. وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو آپ آگے بڑھے. دفعہ آپ نے اونٹنی کو آگے بڑھایا. دفعہ کا مطلب یہ ہوا. وقد شنق للقصواء الزمام, یہ بھی آداب سفر میں سے ہے. پر رسول نے عرفات سے نکلتے ہوئے اپنی اونٹنی کا مہار, اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا. حتی ان رأسها لیصیب مورک رالی, یہ حالت تھی کہ اس کا سر, اونٹنی کا سر کجاوے کے ساتھ لگنے کے قریب تھا. یعنی گویا اس قدر کھینچ رکھا تھا آپ نے, آگے بڑھائے رہے گی لیکن جب کھینچ رکھیں گے تو کجاوا کے قریب, گویا اس طرح الٹ گئی تھی تاکہ تیز نہ چلے. کیونکہ لوگ, جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر موقع پر, ہر موڑ پر صحابہ کرام آپ کے ارد گرد چلتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کیسے پیارے رسول کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیسے کیا کر رہے ہیں, اسی طرح ہم کریں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ گویا چلانے کے لیے اس کو, اس کے مہار کو کھینچ رکھا تھا. اب جو لوگ گاڑیاں لے کر کے یقیناً بڑی تیزی سے, حاجی لوگ بےچارے پیدل چل رہے ہیں کنارے اور کاٹ پیٹ کر کے اور تیزی سے حاجیوں کو ڈرا کر کے گزر جاتے ہیں, یقیناً یہ گناہ کا کام کرتے ہیں, پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے. اس وقت کم سے کم لوگوں کو اطمینان دلانا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے ذکر اذکار کرتے ہوئے راستہ پار کریں. کتنے لوگ ہوتے ہیں یقیناً دیکھا گیا ہے کہ بےچارے جگہ نہیں پاتے ہیں اور گاڑیوں والے گاڑیاں کاٹ کر کے کچی زمین پر اور بھی بجاتے ہوئے ہارن وغیرہ لوگوں کو خوف میں ڈالتے ہوئے بےچارے بھاگتے ہیں اندھیرے میں. یہ سب ہوتا ہے, یہ سب چیزیں غلط ہیں. وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رالي, عام جو ٹریفک کا قاعدہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اسی حج کے موقع پر آتا ہے کہ جب